السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له. ثم قال علي يهلك في رجلان محب مفرط يقرزني بما ليس فيا ومبغز يحمله شنآني على أن يبهتني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال علي رضي الله تعالى عنه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. آخری عشرے کے حوالے سے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا شد میزر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی خود کو پورے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیتے. واحیا لیلہ، ساری ساری رات عبادت ربانی میں جاگ کر گزارتے. وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس عمل میں مصروف رہنے کے لیے بیدار رکھتے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث درج ہے. اسی طرح حضرت عائشہ ہی اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مجاہدہ کرنے اور مشقت کرنے میں پہلے دو عشروں کے سے زیادہ خود کو مشغول رکھتے مصروف رکھتے ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم فرمایا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کی تاک راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور حضرت عائشہ ہی کی درخواست پر انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور پیش کی جانے والی دعا سکھائی. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کسی طرح سے کہ یہ رات شب قدر ہے تو ما اقول فیہا, میں اس رات میں اللہ تعالی کے حضور اپنی عرضداشت میں کیا الفاظ استعمال کروں, کیا الفاظ اختیار کروں. تو قال قولی, اللہ کے حبیب نے فرمایا تم یہ دعا اللہ سے عرض کرنا, اللہم انکا عفوٌ کریم, اے پروردگار تو بخشش ہی بخشش ہے, تو بڑا کریم ہے. تحب العفو, معاف کرنا تیری ادا ہے تجھے پسند ہے. حدیث قدسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو گناہوں سے بھر کر میرے پاس تو لے آئے اور پھر مجھ سے بخشش طلب کر رہا ہو, میں تیرے سارے گناہ پھر بھی معاف کر دوں. اس لیے لا ابالی, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تھوڑی آواز رکھا اللہم انکا عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی, پروردگار مجھے معاف کر دیجیے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک اور عمل جس کا ہم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے اہتمام کیا کرتے تھے وہ مسنون اعتکاف ہے جو 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے, ایک سال سفر کی وجہ سے نہیں کر سکے. فلما کان العام المقبل, جب اگلا سال آیا اعتکف 20 تو 20 دن کا اعتکاف کیا. اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا. گویا وصال کی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خبر یا جھلک یا اشارہ ہو گیا اور وہ فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ وعدہ وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد. آخری عشرے کا ایک اور عمل رمضان المبارک کی آخری رات میں خاص بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ کے در کا سوالی بن جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا یغفر لامته فی آخر لیلۃ من رمضان انہ قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ من رمضان. میرے خیال میں اب اندر جگہ نہیں رہی, جہاں جگہ آپ کو ملتی ہے بس وہاں بیٹھ جائیں. بس متر دیکھیے آپ کہ رمضان کی آخری رات کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ امت کو خاص طور پر بخشش عنایت کی جاتی ہے. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر, عرض کیا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لا, یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. لیلۃ القدر تو ایک اور رات ہے. ولکن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله, دنیا میں دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو مالک اسے اس کی اجرت عطا کرتا ہے. یہ دراصل پورے رمضان کی اللہ کے ہاں سے مزدوری یا انعام حاصل کرنے کی رات ہے, اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, انعام کی رات. رمضان مبارک کے یہ ایام یعنی آخری عشرہ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. رمضان کے روزے جس سال فرض ہوئے یہ پہلا رمضان تھا جس میں غزوہ بدر ہوا, اور یہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی بڑی جنگ ہے جس میں رنگ نسل زبان اور وطن ایک ہونے کے باوجود نظریے کی بنیاد پر باپ بیٹے کے مقابل, چچا بھتیجے کے مقابل, سگا بھائی سگے بھائی کے مقابل, اور ماموں بھانجے کے مقابل. پیر کے روز آٹھ رمضان مبارک سن دو ہجری نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, اور جمعے کے روز سترہ رمضان مبارک کو بدر کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں ستر کفار قتل ہوئے, ستر گرفتار ہوئے, 22 صحابہ شہید ہوئے, 14 مہاجر اور 8 انصار. اسی طرح 17 رمضان مبارک سن 58 ہجری 13 جون 678 عیسوی کو نماز وتر کے بعد ام المؤمنین سرمایہ حدیث کو امت مسلمہ تک منتقل کرنے والی اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی داخلی زندگی کی گواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اسی طرح اس آخری عشرے میں فتح مکہ ایک مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ. 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری بدھ کے روز عصر کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, اور 20 رمضان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور اسی روز مکہ فتح ہوا. اس طرح سے فتح ہوا کہ ایک صحابی نے کہا, سعد نے, الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے, ہم سمیہ آل یاسر اور بلال کا بدلہ لیں گے, تو حضور نے ان سے پرچم لے کر ان کے بیٹے کو دیا اور ان سے فرمایا یوں نہ کہو کہ آج بدلے کا دن ہے، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں جلوہ فروز ہوئے۔ حضرت دھیان دیجئے، یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں سے چند سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 رفقا کے ساتھ سیدنا ابو بکر آپ کے رفیق سفر ہیں، عامر ابن فہیرہ خادم ہیں، عبداللہ ابن عریقت اللیثی یہ گائیڈ ہیں، 3 ہمراہیوں اور 2 اونٹوں پر مشتمل یہ 4 افراد کا قافلہ مکہ سے نکل رہا ہے۔ چند سال پہلے 4 افراد نکلنے والے، آج اسی احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 قدوسی مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ یہ ہے کامیاب انقلاب۔ 53 سال کی عمر میں سفر کے آخری یا ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں پیر کے روز مکہ چھوڑا، جمعہ کے روز 12 ربیع الاول کو قباء پہنچے اور 14 روزہ قیام کے بعد جمعہ کے روز روانہ ہوئے شہر کی طرف، اور شام کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ یہ 4 افراد جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تھے، جب حضور پلٹے تو 10,000 قدوسی آپ کے ساتھ۔ اسی طرح اس آخری عشرے میں 27 رمضان مبارک جمعۃ الوداع کے روز مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ اسی طرح رمضان مبارک کے آخری عشرے کے بالکل آغاز میں سن 40 ہجری کو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا، جب داماد رسول خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 63 سال کی عمر میں کوفے میں ایک انتہا پسند شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ چونکہ یہ دن بالکل وہی ہے، اس حوالے سے آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت علی کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ ایک موقع پر پیار سے حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر لیٹے ہوئے دیکھا تو پیار سے فرق، اور ذرا تھوڑے سے گھر سے ناراض ہو کے آگے لیٹ گئے تھے مسجد میں، تو پیار سے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے، تب سے آپ اس کنیت کو پسند کرتے تھے کہ مجھے لوگ ابو تراب کہیں، لقب اسد اللہ ہے، حیدر ہے، المرتضیٰ ہے، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے سگے چچا جناب ابی طالب کے بیٹے۔ جناب ابی طالب کے 4 بیٹے طالب، جن کے نام پر ان کی کنیت ہے، عقیل، جعفر اور علی، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ 4 میں سے ہر ایک کی پیدائش میں 10 سال کا وقفہ ہے۔ عقیل صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، جعفر بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے، ابتدائی 40 مسلمانوں میں سے حضرت جعفر، اسماء بنت عمیس ان کی اہلیہ کا نام ہے، ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے، سن 7 ہجری میں حبشہ سے مدینہ لوٹے اور غزوہ موطہ میں شریک ہوئے. 41 سال اس وقت ان کی عمر تھی، اور اس طرح سے شریک ہوئے کہ بدن پر 90 زخم آئے، سامنے کے حصے پر 54 زخم کھائے، اور پرچم کو تھاما ہوا تھا کہ تلوار ماری گئی، ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے پرچم تھام لیا، دونوں بازو کٹ گئے، شہید ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مشال کے طور پر فرمایا کہ جعفر ذوالجناحین ہیں، اللہ نے انہیں دو پر عطا کیے ہیں اور جنت میں پرواز کرتے پھر رہے ہیں، اڑتے پھر رہے ہیں. حضرت علی بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. والدہ فاطمہ نے اپنے والد اسد کے نام پر ان کا نام اسد رکھا. حضرت علی کے نانا کا نام اسد ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد. مسلمان ہو گئی مدینہ منورہ میں، ان کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود قبر میں اترے اور خود لیٹ گئے قبر کو مبارک کرنے کے لیے. اللہ والد سفر سے لوٹے تو علی نام تجویز کیا. جناب ابی طالب کی معاشی تنگی کی وجہ سے حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. پلتے رہے، بڑھتے رہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سے پہلے فرد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی کرم اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی نماز تاریخ اسلام میں جس نے پڑھی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی. جب قرآن کریم میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت اتری تقریباً اعلان نبوت کے 3-4 سال بعد، اس وقت حضرت علی کی عمر 14-15 سال کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنا چاہی، 40 افراد کو بلایا اور 40 افراد کے کھانے کا انتظام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیا. بکری کے پائے اور دودھ دسترخوان پر سجایا گیا. اگر ہم جن کا کولیسٹرول نہیں بڑا ہوا وہ بکری کے پائے اس نیت سے کھائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پہلی دفعہ کھلائے گئے تھے تو یہ بھی اچھی بات.
اور پہلے ہی کھانے میں معجزے کا اظہار ہوا کہ یہ بہت محدود مقدار میں پکایا گیا کھانا تھا اور دودھ تھا، لیکن 40 کے 40 افراد شیر ہو کے کھا گئے، کھانا پھر بھی بچ گیا. جب کھانا لوگوں نے کھا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط کے ساتھ میرا ساتھ دے گا کہ وہ آئندہ زندگی میں میرا معاون ثابت ہوگا. قول لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ. سب چپ رہے، صرف ابو لہب کو یہ پھٹکار ملی کہ اس نے کہا، تبل لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا، آپ جواب نہیں دیں گے، ہم جواب دیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ، تو کون ہوتا ہے میرے حبیب کو یہ کہنے والا. صرف حضرت علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پھر دعوت ہوئی اور بعض نے کہا کہ اسی مجلس میں دوسری مرتبہ حضور نے پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا اور کوئی کھڑا نہ ہوا، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے بھائی ہو، بیٹھو۔ اعلان نبوت کے بعد بچوں میں پہلے اسلام لانے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتیوں میں پہلے نماز پڑھنے والے آپ۔ بے شک کے 13 سال بعد ہجرت کا مرحلہ آیا، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر 20-21 سال تھی، 21-22 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور حضرت علی کو بستر پر لٹا رہے ہیں، میں ساری بات دہراتا نہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد تک قیام کیا، اور امانتیں جو حضور نے ان کے سپرد کی تھیں وہ مالکوں کو لوٹا کر پھر مکہ مکرمہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں آتے ہی مسجد قباء کے پاس ٹھہرے اور پھر مسجد شہر آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت علی نے بھی حصہ لیا، پھر مواخات کا رشتہ حضور نے قائم کرایا۔ تو حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ پھر غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، اور غزوہ بدر میں کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مقابلے میں لائیے ہمارے کون ہیں، تو انصار نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انصار میں سے کچھ لوگ آگے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم انصار سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے خاندان کے لوگ لاؤ۔ تو عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ، یہ 3 افراد کفار کی طرف سے سامنے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے چچا اور 2 چچا کے بیٹوں کو بھیجا، چچا حضرت حمزہ اور چچا کے بیٹے حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ 3 ہو گئے۔ حضرت علی نے ولید کے مقابلے میں حضرت علی ہے، ولید ابن عتبہ حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو ہلاک کیا، اور حضرت عبیدہ ابن حارث اور عتبہ دونوں باہم لڑتے ہوئے زخمی ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کو بھی ہلاک کیا، لیکن حضرت عبیدہ ابن حارث بھی زخمی ہو گئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی اور حضرت مصعب بن عمیر کے پاس رہتا تھا، اور انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، حضرت علی کے حصے میں ایک اونٹنی آئی، اور وہ تلوار آئی جس کو ہم ذوالفقار کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہوا۔ حضرت علی کی عمر 24 سال اور حضرت فاطمہ کی عمر 18-19 سال، اور نکاح کی مجلس کے گواہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ نکاح تو بغیر 2 مسلمان گواہوں کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے، حضور نے فرمایا کچھ ہے، زرہ ہے، چند پیسوں کی زرہ۔ حضرت عثمان نے کہا میں خرید لیتا ہوں، اور ایسی رقم کے ساتھ خریدی جو اس کی قیمت تھی ہی نہیں، اور خرید کر پاس پکڑ کے
پھر زرہ بھی حوالے کر دی اور پیسے پہلے ہی حوالے کر دی.
یہ تھا پیار لوگوں کے درمیان. حارثہ حضرت علی کے پاس تو مکان ہی نہیں تھا. حارثہ ابن النعمان انصاری نے آگے بڑھ کر اپنا مکان پیش کیا کہ اس نئے جوڑے کے لیے میرا مکان حاضر ہے. حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان کی صفائی کی اور اسے تیار کیا. اللہ اکبر، کیا پیار ہے. رخصتی ذوالحجہ سن 2 ہجری کو ہوئی. حضرت ام ایمن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، اور اس سفر میں جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضور حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، انہی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو روانہ کر دیا. یہ حضرت فاطمہ کی رخصت ہی ہے. ولیمہ سادہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیمے کے بعد ان کے گھر تشریف لائے اور دونوں کو بٹھا کے دعا دی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما ولنسلہما. پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا 15 شوال کو. پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. جب شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا، علی پرچم تھامو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، زخمی ہوئے تو حضرت علی اور حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے سنبھالا. پھر بنو نضیر یہود نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پرچم حضرت علی کے پاس. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. عامر ابن عبد ود کفار کا بڑا ماہر جنگ کے حوالے سے، اس نے دعوت دی مقابلے کی. حضرت علی آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کیا. غزوہ بنو قریظہ میں شریک ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سن ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صلح نامہ لکھ رہے، اور لکھا من محمد رسول اللہ الى رؤساء قریش. تو جو معاہدے کا کمشنر تھا کفار کی طرف سے، اس نے کہا، جناب یہی تو جھگڑا ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اسے مٹاؤ اور لکھو محمد ابن عبداللہ. حضور نے فرمایا، علی یہ الفاظ مٹا دو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ الفاظ میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. یہ حقیقت ہے، آپ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ ایک سچی حقیقت ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے. آنے فرمایا، چلو مجھے بتاؤ، خود دست مبارک سے آپ نے وہ الفاظ محو کر دیے. اللہ، اس معاہدے میں بھی گواہ کون ہیں؟ مسلمانوں کی طرف سے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، علی، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. سن 7 ہجری محرم میں خیبر کے قلعہ، بڑا جو قلعہ ہے، 11-12 قلعوں میں بڑا قلعہ، 20 روز محاصرہ رہا. حضور نے فرمایا، کل میں اسے پرچم دوں گا جو اللہ اور اس کے حبیب دونوں کو پسند ہے. اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے عاشوب جشن کی تکلیف ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمایا. یہ لعاب بھی بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، شفا مل گئی. علی کی آنکھوں پہ لگا، شفا مل گئی. صحابی کی ہنڈیا میں ہلکا سا ملا، جو 10 افراد کے لیے کھانا پکا تھا وہ 1400 کے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. کھارے کنویں میں ڈالا گیا، کنواں میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں 7 تھے. 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر 7 تھے. 8 ہجری میں غزوہ حنین کے موقع پر 7 تھے. 9 ہجری میں تبوک کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ آپ اہل خانہ کے ہاں خواتین جو مدینہ منورہ میں ہیں ان کے لیے محافظ کے طور پر ٹھہر جائیں، پریشان ہوئے، میں میدان کا آدمی ہوں.
تو حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. دیکھو حضرت موسیٰ جا رہے تھے، پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تم بھی میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے.
9 ہجری میں اہل نجران کے ساتھ مباہلہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی گھرانے کے افراد پر، فرمایا ہا اولائے اہل بیتی، یہ میرے گھرانے کے افراد ہیں.
اس چادر کے نیچے حضرت علی بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی،
آپ کی باقی بیٹیاں سب فوت ہو چکی تھیں،
لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں نہیں.
10 ہجری یمن کے گورنر بنے. آپ سے پہلے 6 مہینے پہلے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے،
حضرت علی تشریف لے گئے. آپ کی دعوت پر چند دنوں میں ہی قبیلہ ہمدان پورے کا پورا مسلمان ہو. آپ نے حضرت علی کو بھیجتے ہوئے نصیحت کی تھی، جب 2 آدمیوں میں جھگڑا چکانے لگو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کا بیان نہ سن لو.
10 ہجری میں یمن سے حج کرنے کے لیے آئے تو 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی حجت الوداع کے موقع پر دی، 63 اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی کے حوالے کر دیے.
63 سالوں پر اللہ اکبر.
اور وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا. حدیث کی کتاب موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4-4، 5-5 اونٹوں کی طرف بڑھتے
تو اونٹ خود ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر خود کو پیش کر رہے ہوتے.
یزدلف نہ ہی رہی فتفک نہ یزدلف نہ ہی رہی. نبی کریم علیہ السلام و تسلیمات بیمار ہوئے مرض الوفات میں تو سیدنا علی اور حضرت عباس دونوں نے سہارا دیا، مسجد میں لائے. رحلت کے بعد خلافت صدیق اکبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ابتدا میں حضرت فاطمہ شدید صدمے میں تھی، لہذا مسلسل ان کے پاس رہتے تھے، لیکن جب ڈھارس بندی تو آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر کی بیعت کی، ذرا الفاظ سنیے. حضرت قیس بن عبادہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض لیالی و ایاما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن اور چند راتیں بیمار رہے. ینادی بالصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی فیقولو تو آپ فرمایا کرتے تھے مرو ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. اور 16-17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھائیں، صحابہ کو پڑھائیں، اور ایک نماز ایسی بھی پڑھائی کہ جس میں صدیق کے امام حضور تھے اور امت کے امام صدیق. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما ہو گئے، نظر تو میں نے غور کیا، میں نے سوچا، میں نے تدبر کیا. فیض الصلاۃ علم الانسان علم الاسلام و قوام الدین، تو میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ نماز اسلام کا نشان ہے، نماز دین کا ستون ہے. فرزینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، تو میں نے کہا کہ جس ہستی کو حضور نے ہمارے دین کی نماز میں، ہمارے دین میں قیادت سپرد کی ہے، دنیا میں بھی ہم ان کی قیادت قبول کرتے ہیں. فبایعنا ابو بکر ابا بکر، اس پر ہم نے ابو بکر کی بیعت کی. حضرت علی ابن حسین اپنے دادا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، کہ ہم نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے میری طرف رخ کر کے فرمایا ان کو نہ بتانا لیکن میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، ہذان سیدہ کحول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کو نکال کر باقی اولین اور آخرین میں جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے ان سب کی قیادت ابو بکر اور عمر کے سپرد جنت میں. اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت اعلی پائے کے خطیب تھے. شریف رضی نے نہج البلاغہ 4 جلدوں میں حضرت علی کے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن یہ خطبے مشتبہ ہیں کیونکہ ان میں ایسی اصطلاحات اور خیالات مذکور ہیں جو 3ری صدی میں یونانی فلسفے کے ترجمے کے بعد عربی میں رائج ہیں، لہذا یہ حضرت علی کے خطبے ان کو کہنا، یا حضرت علی کی تصنیف تو ہے نہیں لیکن ان کے خطبے کہنا، یہ بھی ایک مشکوک بات ہے. آپ علوم القرآن کے بھی ماہر تھے، حافظ قرآن تھے، کاتبان وحی میں سے تھے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا معنی اور شان نزول، اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری ہے، کہاں اتری ہے اور کس کے حق میں اتری ہے. 586 احادیث کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مالیات پر کنٹرولر بنایا تھا، اموال خمس تقسیم کرنے کا ان کو کنٹرولر بنایا، دینی مسائل میں مشیر بنایا. حضرت بکر کے انتقال کے بعد آپ کے فضائل پر حضرت علی نے جو تقریر کی ہے وہ ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پوری تقریر آپ کو سناؤں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ ابو بکر کے بارے میں صدیق حضرت علی کے جذبات کیا ہیں. دور فاروق میں مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہوئے اور فیصلے بڑے مؤثر اور برحق کیا کرتے تھے. ایک فیصلہ مختصر سے سنا دوں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، اور رمضان مجھے تو نہیں اندازہ کہ کوئی سو رہا ہوگا، لیکن اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو جگا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 مسافر آئے، انہوں نے کہا جناب ہم دسترخوان بچھا رہے تھے، ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کھانے میں شریک کر لو، تو ہم نے کہا آئیے بسم اللہ، میرے پاس 5 روٹیاں اور ان کے پاس 3 روٹیاں، ہم نے ان 5 اور 3 روٹیوں کو اکٹھا کیا اور 3 آدمیوں نے وہ روٹیاں کھا لی. جب وہ مسافر جانے لگا تو وہ 8 درہم دے گیا، 8 درہم کہ انہوں آپس میں تقسیم کر لیا. تو جس صاحب کی 5 روٹیاں تھیں اور انہوں نے کہا دیکھو میری 5 روٹیاں ہیں، 5 درہم میرے اور تمہاری 3 روٹیاں ہیں، 3 درہم تمہارے. لیکن جس کی 3 تھی اس نے کہا نہیں 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 برابر ہونا چاہیے، 4 آپ کے درہم 4 میرے. چلو حضرت علی کے پاس چلتے ہیں. حضرت علی ذرا بصیرت دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا جو تم نے آپس میں طے کر لیا ہے اچھا ہے، اس پر فیصلہ کر لو. ان کا نہیں 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 آپ فیصلہ کیجئے، حق پر مبنی فیصلہ کیجئے. آپ فرمایا اچھا حق پر مبنی فیصلہ چاہتے ہو، پھر سنو 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں اگر تو کتنے بنتے ہیں، 24 بنتے ہیں نہیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں 24 بنتے ہیں. اب 24 ٹکڑوں کو 3 آدمیوں نے کھایا، گویا 8 ٹکڑے ہر آدمی نے کھائے. تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے 8 اپنے کھا لیے، 1 بچ گیا، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 8 اپنے کھا لیے اور 7 ٹکڑے بچ گئے. تو 7 درہم 5 روٹی والے کے ہیں اور 1 درہم 3 روٹی والوں کے. بعض دفعہ مزاحیہ قسم کے بھی سوالات آ جایا کرتے تھے. ایک شخص نے بڑا عجیب سوال کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے فلاں شخص کو, اس نے میری ایک محرمہ خاتون کے ساتھ خواب میں بدکاری کی ہے. اب حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ بندہ لگتا ہے ہلا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. اسے بلایا اور اسے کھڑا کیا اور اس کا سایہ جدھر پڑ رہا تھا, حضرت علی نے فرمایا اس کے سائے کو 100 کوڑے مارو. جیسے تمہارا سوال ہے ویسے ہی جواب. کئی مواقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا. سفر بیت المقدس پر جب تشریف لے گئے, خلافت ان کے سپرد کر کے گئے, نائب بنا کے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی نیابت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے 6 نام جو مجلس سے شورا خلیفہ تجویز کرنے کے لیے طے کی, 6 نام جو تجویز کیے ان میں حضرت علی کا نام شامل تھا. عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. ایک اور صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جو اس وقت حیات تھے, جن کا نام سعید ہے. ان کا نام حضرت عمر نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے. کیا عدالت, اللہ اکبر. اللہ دور عثمانی میں حضرت عثمان کے قریب رہے. حضرت عثمان حضرت علی کی سگی پھوپھی, حضرت علی کی سگی پھوپھی بیضا کے بیٹے تھے اور ہم زلف بھی تھے. شہادت سیدنا عثمان کے 3 دن بعد 21 ذوالحجہ سن 35 ہجری پیر کے روز خلیفہ مقرر ہوئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ظالمانہ انداز سے شہید کیا گیا تھا, تو حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور تقریباً 4.5 سال حضرت علی کا دور خلافت خلفشار کا شکار رہا. جنگیں بھی ہوئیں اور ان میں سازشی عناصر نے ہر موقع پر, جب صلح ہوتے ہوتے بالکل ہو رہی تھی, صلح کو ہر مرتبہ سبوتاج کیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جب ایک مرحلے میں تحکیم کا فیصلہ ہوا کہ 2 افراد کو حکم بناتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے اور حضرت عمر بن العاص حضرت معاویہ کی طرف سے, ان کو حکم بنایا گیا اور صلح کی تجویز سامنے آئی, تو ایک گروہ انتہا پسند خارجیوں کا گروہ, خارجی نکل جانے والے, خارجیوں کا ایک گروہ سامنے آیا جس نے کہا کہ جناب ہم انسانوں کے فیصلے کو نہیں مانتے اور حکم انسانوں کو نہیں بنا سکتے. ان الحکم الا للہ. آیت, میرے جملے پر غور کیجئے, قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو پکڑ کر اس پر فیصلہ کرنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. لہذا قرآن کریم کے علوم سے ماہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اس گروہ نے آہستہ آہستہ زور پکڑا, حتیٰ کہ اس گروہ کے 3 آدمی عبد الرحمن ابن ملجم, برک ابن عبداللہ اور عمر ابن بکر مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 آدمی ہیں جو امت میں صلح نہیں ہونے دیتے, نعوذ باللہ. ایک حضرت علی, دوسرے حضرت معاویہ اور تیسرے حضرت عمر بن العاص, تینوں کو شہید کر. یہ انتہا پسندوں کا گروہ ہے. ابن ملجم نے حضرت علی کا ذمہ لیا, برک ابن عبداللہ نے حضرت معاویہ کا اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن العاص کا. قتل کے لیے روانہ ہوئے, 17 رمضان تاریخ مقرر ہوئی. اللہ اکبر, میں وقت کی طرف دیکھ رہا ہوں, محدود ہو رہا ہے. ابن ملجم نماز فجر سے پہلے پہنچا. تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ علی نے خود اس کو جگایا. ساتھ میں 2 افراد اور بھی تھے. ابن ملجم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اور شبیب نے اور ابن ملجم نے حضرت علی پر وار کیا. ابن ملجم کے وار سے
حضرت علی بہت شدید زخمی ہوئے، پیچھے ہٹے اور ہٹ کر فوراً جعد بن حبیرہ کو کہا کہ چلو جاؤ نماز پڑھاؤ. نماز کا اہتمام دیکھو ذرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو لولو کے خنجر سے زخمی ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، اور اسی زخمی حالت میں صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں مصلے پر کہ چلو نماز تو مکمل کھڑا ہو. خلیفہ تڑپ رہا ہے. پھر آپ نے کچھ وصیتیں کی، میں چاہوں گا دو چار منٹ شاید زیادہ اوپر ہو جائیں، لیکن یہ وصیتیں بہت غور طلب ہیں. قاتل کے بارے میں فرمایا، اے بنی عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کا خون زیادہ نہ بہانا کہ یہ کہو کہ خلیفہ شہید کر دیا گیا ہے لہذا سب کا خون حلال ہے. خبردار، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قصاص میں قتل نہ کر. اور اے حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو تو بھی قاتل کو بطور قصاص قاتل پر ایک ہی وار کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک ہی وار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ کرنے سے احتراز کرو، خواب باولے کتے کا ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. پھر فرمایا، پھر قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو، اگر میں زندہ رہا تو اس کو خون معاف کرنے یا قصاص کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، اور اگر میں مر گیا تو پھر قصاص میں اسے بھی وہاں پہنچا دینا جہاں اس نے مجھے پہنچایا. پھر میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑ لوں گا. پھر اولاد کو بلایا اور حضرت حسن اور حسین سے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، دیکھو میرے چلے جانے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کی تلاش میں کہیں کھو نہ جانا، جو چیز حاصل نہ ہو سکے اس پر صدمے سے دو چار نہ ہونا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر مہربان رہنا، پریشان لوگوں کی مدد کرنا، اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، کتاب اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہنا، اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرانا. پھر محمد بن حنفیہ جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تم نے بھی اچھی طرح سے سن لی؟ اور انہوں نے کہا جی ہاں سن لی ہے. فرمایا، اس کے علاوہ میں تمہیں تاکیداً کہتا ہوں، یہ باتیں ہم سب کے لیے ہیں. حضرت علی اپنے بیٹوں کو نہیں کہہ رہے، ہم سب سے کہہ رہے ہیں، خدا را اس پر توجہ دو. انہوں نے پھر فرمایا، میں تمہیں خاص طور پر تاکیداً کہتا ہوں کہ اپنے بڑے بھائیوں کی عزت اور توقیر کرنا یہ ایک بڑا اہم ہے، حق ہے جو ان کا تم پر تمہارے ذمے ہے، اور اپنے اس ذمے کو یاد رکھنا، ان کا کہنا ماننا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا. پھر حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے فرمایا، میں تم دونوں کو اپنے چھوٹے بھائی محمد سے عمدہ سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے. ماں تو الگ تھی، حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن حضرت فاطمہ جب انتقال کر گئی تو حضرت علی نے 8 عورتوں کے ساتھ شادی کی، اور حضرت علی کے 14 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں. 14 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں. اور میں یہ وضاحت کر دوں، یہاں یہ وضاحت کر دوں، ذرا غور سے سن لیجئے، آپ نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت لیلہ بنت مسعود کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، جس سے کوئی ناراضگی ہو کبھی اس کو کوئی نام رکھتا ہے؟ ہے کوئی ہم؟
آپ نے ام حبیبہ بنت ربیعہ جن کا لقب صحبا ہے، قبیلہ تغلبی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ہاں حضرت علی کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بیٹی کا نام رقیہ رکھا، بیٹے کا نام عمر رکھا.
اور عجیب بات ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں لوگ، ان میں ابو بکر بھی شامل ہے، ان میں جعفر بھی شامل ہے، عبداللہ بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام جو ام البنین بنت حزام سے ہے، اس کا نام عثمان ہے. اپنے پیاروں کے نام ہمیشہ اپنے پیاروں کے نام اولاد میں لوگ منتقل کیا کرتے ہیں. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، دو کا نام محمد. دونوں سے کہا میں تم دونوں کو اپنے چھوٹے بھائی محمد سے عمدہ سلوک کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، یہ آوان برادری کے دادا ہیں محمد ابن حنفیہ. اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر خاص طور پر حضرت حسن سے فرمایا میرے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز وقت پر ادا کرنا. حضرت علی کا نام لینے والوں، ہم نہ سب نام لیوا ہیں الحمدللہ، حضرت علی کا دم بھرنے والوں، حضرت علی سے محبت کرنے والوں، الحمدللہ ہم سب محبت کرنے والے ہیں. ذرا غور کیجئے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں نماز وقت پر ادا کرنا، زکات کو اس کے صحیح مصرف پر خرچ کرنا، وضو اچھی طرح سے کرنا، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور زکات روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہر وقت گناہوں پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا. ٹھیک ہے میرے بیٹے ہو اور رسول اللہ کے نواسے ہو، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو. غصہ پی جایا کرنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، جاہلوں سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہنا، ہر نیک کام پر ثابت قدمی دکھانا، اور قرآن کو لازم پکڑنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو وصیت کی، یہ آخری الفاظ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل وقت ولو کرہ المشرکون ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اور اے حسن، میں تجھے اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور مرنا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے مرنا ہے، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹ جانا، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے رہو اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، اور ذرا غور کیجئے اس جملے پر، غور کیجئے، نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک جاری رکھو، اس لیے کہ ایسا کرنے پر اللہ تم پر حساب کو آسان کر دے گا. یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور انہیں اس سطح پر نہ لانا کہ انہیں اپنی زبان سے تم سے مدد طلب کرنی پڑے. زبان سے کیوں مدد طلب کریں، اس سے پہلے تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، اور نہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں. اتقوا اللہ، پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے، حتیٰ کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ آپ پڑوسی کو وارث بھی نہ بنا دیں.
قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ کہیں تم سے سبقت نہ لے جائیں. نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے. اور اللہ کے گھروں مسجدوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، جب تک زندہ ہو مسجد خالی نظر نہیں آنی چاہیے. جہاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، مال اور جان کے ذریعے سے جہاد میں شامل ہونا. زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ پروردگار کے غصے کو بجھا دیتی ہے. اور اپنے نبی کے جو تم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس بات سے ڈرتے رہنا کہ تمہاری موجودگی میں کسی پر ظلم ہو. اور صحابہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حضور نے یہ جملہ تین دفعہ فرمایا اتقوا اللہ. صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آزاہم فقط آزانی، جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی. اتقوا اللہ فی الفقراء والمساکین، مسکینوں اور فقیروں کے بارے میں، ضرورت مندوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اپنے مالوں اور کھانوں میں شریک کرنا، اپنے ماتحت ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نماز ادا کرنا. نماز ادا کرنا یہ جملہ دو دفعہ فرمایا. اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ملامت کی پرواہ نہ کرنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم پر برے لوگ حکمران بن جائیں گے، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. صلہ رحمی کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا، میدان میں پشت نہ دکھانا، قطع رحمی اور گروہ بندی سے بچنا، خیر اور تقوی پر تعاون کرنا، اور گناہ اور سرکشی پر دوسروں کی مدد مت کرنا. اللہ تمہاری اور تمہارے اہل خانہ کی حفاظت کرے جیسے اس نے تمہارے درمیان تمہارے محبوب کی حفاظت کی. اچھا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ کہا اور پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتیٰ کہ روح قبضِ انصری سے پرواز کرتی. حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا، تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، کفن میں بھی اسی بات کا لحاظ کیا گیا جو اللہ کے رسول کا حکم ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہیں حضرت علی جن کا نام ہم لیتے ہیں. کیا کام بھی وہ کرتے ہیں جو حضرت علی کہہ کے گئے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے.